یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 9 جولائی، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ پاکستان میں پیر کی شام ملک بھر میں اچانک 3 نیوز چینلز کی نشریات کئی گھنٹوں کے لیے بند ہو گئی، لیکن اس بندش کی وجہ کیا بنی؟ صحافی بولیں،
ایک دم سے چینل غائب ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں ہوا۔ اس سے آپ کی ایک ریسپانسبلٹی تو نہیں آئے گی، صرف ایک کنفیوژن آئے گی۔
اسلام آباد کے نواحی علاقے بارہ گہوں میں گزشتہ رات 4 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کی کوشش کی گئی۔ بچی کی والدہ کہتی ہیں،
تو جان و مال کی حفاظت کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو سیریس لیں، ایک بندے کو عبرت بنائیں کہ اگلا نہ کرے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد۔ خبریں سنیے ہدا اکرام سے۔
پاکستان میں پیر کی شام ملک بھر میں اچانک 3 نیوز چینلز، کیپٹل ٹی وی، اب تک ٹی وی اور چینل 24 کی نشریات بند ہو گئیں۔ آزادی اظہار رائے پر بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی جماعت نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کا خیال رکھا ہے، ملک میں سینسرشپ سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
پریس پہ سینسرشپ جو ہے وہ ایک اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک دس از این ایشو دیٹ اینی بڈی کین اگنور اینی کہ آہستہ آہستہ ہمارا جو فریڈم آف دا پریس ہے وہ اروڈ ہوتا جا رہا ہے، اور اب اس فیشسٹ حکومت کے اندر اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اٹس نان ایگزسٹنٹ۔
پاکستان کی پارلیمان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایوان بالا کے چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی درخواست جمع کروانے کے لیے اس پر 26 ارکان کے دستخط درکار تھے، جبکہ اپوزیشن کی درخواست پر 44 ارکان کے دستخط ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کی درخواست پر سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کو 19 جولائی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں پیش کی جانے والی ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے۔ مریم نواز نے اس معاملے میں عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لہذا عدالت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مریم نواز کو اس جرم میں بھی سزا سنائے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل مخواں نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے تہران میں سفارتی مشیر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سفیر دو طرفہ مذاکرات کے سلسلے کو شروع کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اتوار کو ایران نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم افزودہ کرنے کے حد سے تجاوز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ترکی میں 200 فوجی اہلکاروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، جن پر دہشت گرد تنظیم فتح اللہ گولین سے روابط کا الزام ہے۔ استنبول پروسیکیوٹر کے مطابق استنبول میں جن 176 فوجیوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، ان میں حاضر سروس کرنل، لیفٹیننٹ، میجر اور کیپٹن کے عہدے کے فوجی بھی شامل ہیں۔
خبریں پیش کر رہی تھیں ہدا اکرام۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، عوام پر کتنا اضافی بوجھ پڑے گا؟ پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے چند علاقوں میں ٹڈی دل نے کاشتکاروں کو پریشان کر رکھا ہے، لیکن یہ ٹڈیاں آئی کہاں سے ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان میں پیر کی شام ملک بھر میں اچانک 3 نیوز چینلز، کیپٹل ٹی وی، اب تک ٹی وی اور چینل 24 کی نشریات بند ہو گئیں، جو 19 گھنٹے سے زائد بند رہیں۔ نشریات کی اس بندش کی وجہ تاحال نہ تو ان چینلز کے مالکان یا منتظمین جان سکے ہیں، اور نہ ہی پاکستان میں میڈیا ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی پیمرا کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار اعظم خان سے میں نے پوچھا کہ کیا چینلز کی اس طرح بندش حالیہ دنوں میں پہلا واقعہ ہے۔
ویسے تو جو سینسرشپ اور میڈیا پہ پابندیاں ہیں اس کا خاصا ذکر ہو رہا ہے آج کل، خاص طور پہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنی زندگی میں اس طرح کا برا جو سینسرشپ کا دور ہے وہ نہیں دیکھا ہے۔ کل جو واقعہ ہوا یہ کوئی 5:30 بجے کا وقت تھا، اور اس سے لے کے تقریباً 20 گھنٹے یہ نشریات معطل رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو تینوں چینل نے پی بی اے کو، یعنی جو براڈ کاسٹرز جو ایسوسی ایشن ہے، جو کمپلینٹ دی وہ بڑی پرٹینٹ تھی، اور اس میں پیمرا کو ایکیوز کیا گیا کہ پیمرا کے کہنے پر کیبل آپریٹرز نے ہمارے ٹی وی کی نشریات بند کر دیے ہیں. ایک دن پہلے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ مریم نواز کا پریسر تھا, پریس کانفرنس تھی لاہور میں جس میں جج کے متعلق ویڈیو دکھائی گئی تھی. 21 چینلز کو نوٹس جاری ہوا تھا, لیکن جواب کا انتظار کیے بغیر ایک دن بعد, جس پہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید جو مریم نواز کا جلسہ تھا منڈی باودین میں اس کی جو کوریج دکھائی گئی تھی اس وجہ سے بھی نشریات بند کی گئی ہوں گی, لیکن چونکہ پیمرا نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا تو اس وجہ سے پاکستان براڈ کاسٹرز جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بڑا سخت موقف لیا اور مذمت کی اور براہ راست پیمرا کی مذمت کی, جس کے بعد چند گھنٹے کے اندر پھر یہ نشریات بحال ہوئیں.
تو کیا پیمرا کی جانب سے یا کیبل آپریٹرز کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب یا کوئی اعلامیہ سامنے آیا ہے؟
نادیہ, دیکھیں کہ 20 گھنٹے کی نشریات معطل ہیں اور اتنا شور مچ رہا ہے, سارے ٹی وی چینل, جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں اور ٹی وی چینلز نے بھی وہ پریس کانفرنس دکھائی تھی, 21 ٹی وی چینلز کی ایک فہرست ہے, لیکن تین کو آپ اس طرح کر کے کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ خیال بھی پایا جا رہا ہے کہ شاید یہ سب کے لیے ایک میسج تھا. اس عرصے میں نہ پیمرا نے کوئی وضاحت جاری کی, نہ حکومت نے کچھ کہا, نہ کوئی ترجمان آیا.
اچھا, پی بی اے کو جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیمرا کی جانب سے نشریات بند کروائی گئی ہیں, تو کیا ان کو آفیشلی یا کسی بھی ذریعے سے پیمرا کی جانب سے یہ پیغام بھیجوایا گیا ہے کہ پیمرا بند کروا رہے ہیں؟
یہ دلچسپ سوال, جب میں نے چینل 24 میں ایک پروگرام کرتے ہیں, نجم سٹی صاحب سینئر صحافی ہیں اور خاصی نظر بھی رکھتے ہیں, چڑیا سے متعلق بھی ان کی باتیں مشہور ہیں, تو میں نے کہا آپ کی چڑیا کیا کہتی ہے, یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بے بس ہے میری چڑیا, زندگی بھر جو چڑیا خبریں لا کر دیتی تھی اس کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ کون پیچھے ہے, کہاں بند کیا جا رہا ہے, کہاں سے حکم آ رہا ہے, کس کا آرڈر ماننا ہے. اشارے تو بڑے واضح واضح دیتے ہیں, لیکن
کھل کے بات کھل
کے بات ابھی کوئی نہیں کر رہا.
نہ پیمرا کر رہی ہے کھل کے بات, نہ کیبل آپریٹرز کی جانب سے کچھ آ رہا ہے, اور نہ ٹیلی ویژن چینلز کے جو مالکان ہیں ان کی طرف سے کچھ کھل کے کہا جا رہا ہے.
اس میں ایک بڑی جو وجہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں, ضیاء الدین صاحب ہیں, ان سے بھی بات ہوئی, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اب میڈیا میں جو بڑی تقسیم ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے, اور خاص طور پہ جو کارپوریٹ سیکٹر میڈیا میں آیا ہے اس نے یہ انداز اپنا لیا کہ حکومت کا ساتھ دیں گے, حکومت کی ناراضگی مول نہیں لیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ محفوظ رہیں گے.
نامہ نگار اعظم خان. اسی موضوع پر ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے اب تک نیوز چینل سے منسلک صحافی فریہ ادریس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا چینلز کی بندش سے متعلق کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ کس کے کہنے پر نیوز چینلز کی نشریات بند کی گئیں.
کل میں نے سوال سے سوشل میڈیا پہ بھی کہا تھا, جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے عالیہ وہ ہے ہی یہ کہ اگر آپ نے کوڈ آف کانڈکٹ دینا ہے, کوئی آپ نے لائحہ عمل بنانا ہے, تو وہ آپ نے جرنلسٹ کو بتا کر میڈیا کی مختلف پلیٹ فارمز کو ساتھ ملا کر بتانا ہے. جو جو مین سٹیک ہولڈر تھا, چاہے وہ انفارمیشن منسٹری ہو, چاہے پیمرا ہو, ہم ان سے پوچھتے رہے کہ آپ نے ہمیں کیوں بند کیا ہے. وہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں. بعد میں پیمرا کی طرف سے کہا گیا کہ ملٹیپل ریزنز ہیں, ہم ابھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. اور جس وقت ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ دیگر دو چینلز بھی بند ہوئے ہوئے ہیں. جب ہم نے ان سے پوچھا تو ان چینلز نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ نہیں پتا کہ ہم کیوں بند ہیں.
یعنی اب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہے کس قانون کی خلاف ورزی کی تھی آپ نے, آپ کے ادارے نے, جس کی وجہ سے ہوا؟
نوٹس ہمیں ضرور ملا ہے پیمرا کا, اور یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ کل میں پیمرا کے آفس میں ہی موجود تھی. وہاں پر پیمرا نے ذرا سا بھی اندیا نہیں دیا کہ ایسا کوئی ان کا ارادہ ہے. سو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے نہ وارننگ دی, نہ آپ نے کوئی بات بتائی. اس نوٹس کا ذکر ضرور ہوا جو ہمیں ملا بعد میں, جو کہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی.
وہ کام اکثر کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر لوگ لائیو براڈ کاسٹ میں ریاستی اداروں کے خلاف, عدلیہ کے خلاف بنا ثبوت کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, تو کیا ٹی وی چینلز پر بھی کسی حد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی نشریات کو کم سے کم مانیٹر کریں؟
دیکھیں, یہ تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ جوڈیشری کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف یا حساس اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اور جب ایک جلسہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا نیوز وردی ہے, یہ بہرحال نیوز چینلز کا استحقاق ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. سو یس, آئین کی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ اس پہ سزا دیجئے, مگر ایک ضابطۂ کار سے دیں گے نا. ایک دم سے چینل غائب ہو جائے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں ہوا, اس سے آپ کی ایک رسپانسبلٹی تو نہیں آئے گی, صرف ایک کنفیوژن آئے گی.
صحافی فریہ ادریس بی بی سی کی عالیہ ناسکی سے بات کر رہی تھیں. بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے حالیہ معاہدے کے تحت اگلے 3 سالوں تک پاکستان کو تقریباً 1.5 خرب سالانہ کے محصولات کا ہدف حاصل کرنا ہوگا, جبکہ رواں سال اگست کے مہینے میں بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ حکومت ٹیکس استثنا کو بتدریج ختم کر دے گی اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرے گی. میں نے اقتصادی امور کی ماہر سعدیہ رزاق سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے نتیجے میں عوام پر کتنا اضافی بوجھ پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں جہاں تک تو ٹیکسز کی بات ہے تو زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، کیونکہ ابھی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے، تو جیسے جیسے آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے تو عوام کے لیے تو چیزیں اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا، بیکاز ایک تو آپ کی انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی، وہاں سے آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، ادھر سے آپ کے ٹیکسز زیادہ ہو گئے، آپ کی ٹیک ہوم سیلری کم ہو گئی۔
یہ جو خاص طور پر آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اس کے تحت جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ سبسڈیز بالکل ختم کی جائیں گی، بجلی ہے اس کا ٹیرف بھی مزید بڑھایا جائے گا، تو یہ تو وہ سب ہے جو کہ اضافی ہوگا۔
جی، اور پہلے بھی کئی دفعہ بڑھ چکی ہے، گیس کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے، بجلی کی بھی بڑھ گئی ہے، تو آپ خود سوچیں گے ایک عام آدمی جس کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، صرف ٹیکس بڑھ رہے ہیں اور ساتھ پٹرول اور ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کیا حالات ہوں گے؟
اچھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو حالیہ شرائط ہیں اس کے تحت جو تبدیلیاں کی جائیں گی، جو فیصلے کیے جائیں گے، بس وہاں پہ رک جائے گی حکومت، یا آنے والے دنوں میں مسلسل ہم اضافہ ہی دیکھیں؟
دیکھیں جب آپ ایک دفعہ اس طرح کے ٹریک میں پھنس جاتے ہیں تو اس میں سے نکلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یا تو آپ نے قرضے نہ لیے ہوتے، پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اچھا آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں اور ادھر سے آپ خسارا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے ریونیو میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ قرضے بھی لیے، آپ ٹیکسز بھی بڑھا رہے ہیں، تو اب اگر آپ ٹیکسز نہیں بڑھاتے یا نہیں لیتے تو پھر آپ قرضے کس طرح اتاریں گے؟
اچھا، غیر ملکی قرضے تو ہیں ہی، لیکن جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضے جو ہیں، اب یہ کوشش کی جا رہی ہے یا ایٹ لیسٹ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ گردشی قرضے ختم کر دیے جائیں۔
دیکھیں گردشی قرضے تو شاید کم ہو جائے، بیکاز وہ تو آپ کا ایک ادارے سے دوسرے ادارے اور دوسرے ادارے سے تیسرے ادارے تک کی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ، جسے ہم کہتے ہیں جو آپ اپنے ہی ملک میں بینکوں سے لے رہے ہیں، اس کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جب تک ایک پراپر آپ کی اکنامک پالیسی نہیں ہوگی، آپ جب تک اپنے ملک میں گروتھ کو نہیں بڑھائیں گے، تب تک ان ساری چیزوں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔
تو معیشت کو آپ کیا سمجھتی ہیں، استحکام ملے گا خاص طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت؟
دیکھیں حالیہ معاشی پالیسیز میں تو ایسا کچھ ابھی نظر نہیں آ رہا، تو سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے ایگریکلچر کے لیے، انڈسٹریل اور کمرشل سیکٹر کے لیے، سروسز سیکٹر کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائیں، امپلائمنٹ کے لیے بنائیں۔ جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تب تک آپ کا ترقی کرنا تو بہت مشکل نظر آتا ہے۔
تجزیہ کار سعدیہ رساق۔ دوحہ میں ہونے والے دو روزہ بین الافغان مذاکرات میں افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان اور افغان وفد کے درمیان روڈ میپ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس اتفاق رائے کو ملک میں گزشتہ 18 برس سے جاری شورش کے خاتمے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ نامہ نگار خدائے نور ناصر کی رپورٹ۔
قطر اور جرمنی کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی اس دو روزہ کانفرنس کا اختتام پیر کو رات گئے ایک مشترکہ اعلامیہ پر ہوا، جس کے مطابق افغانستان میں اسلامی اصولوں اور انسانی حقوق کا احترام، مذاکرات جاری رکھنے، فریقین کی جانب سے سخت بیانات نہ دینے، سرکاری اداروں پر حملہ نہ کرنے اور پرتشدد واقعات میں کمی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس دو روزہ کانفرنس میں 53 رکنی افغان وفد اور طالبان کے 17 رکنی وفد نے حصہ لیا تھا۔ کانفرنس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان قوم نے تاریخ، بالخصوص گزشتہ 40 سالوں میں اپنے مذہب، ملک اور کلچر کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے بین الاقوامی برادری اور علاقائی و داخلی عناصر پر زور دیا کہ وہ افغان اقدار کا احترام کریں، جبکہ تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ دھمکیوں، بدلوں اور متنازع الفاظ سے اجتناب کرتے ہوئے نرم الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کریں تاکہ تنازعات اور بدلے کی آگ نہ بڑھکے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ تمام شرکاء دوحہ میں ہونے والے حالیہ امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کانفرنس میں شریک افغان صوبے قندھار سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ڈاکٹر عزیزہ وطنوال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کانفرنس میں طالبان کو آئندہ بات چیت کے لیے قندھار آنے کی بھی دعوت دی۔
میں نے ان کو قندھار آنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ طالبان کی تحریک تو قندھار سے شروع ہوئی تھی، پھر ہم کیوں دوسرے ملکوں میں بات چیت کے لیے بیٹھیں؟ کیوں ہم روس میں امن کو تلاش کریں؟ کیوں پاکستان میں اور کیوں دوسرے ملکوں میں؟ آ جائیں اپنے ملک۔ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کنٹرول 40-50% افغانستان پر ہے، تو قندھار سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آئیے خرقہ مبارک کے پاس ہی یہی بات چیت کر لیں گے۔
دوسری جانب امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں جاری مذاکرات 2 دن کے وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، جن میں بین الافغان کانفرنس کی وجہ سے تعطل آیا تھا کیونکہ طالبان بین الافغان کانفرنس میں مصروف تھے۔ خدا نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
سربین یہاں نصف کو پہنچا، ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
میں ہوں نصرت جہاں جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں شوبز کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
افغان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائی واہ بھائی واہ.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے شوبز راؤنڈ اپ.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی. انگلینڈ اور ویلز میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے پہلے سیمی فائنل مقابلے میں آج انڈیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مینچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈ میں مد مقابل ہیں. آج کے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک نیوزی لینڈ نے 46.1 اوورز میں 5 کھلاڑی آؤٹ پر 211 رنز بنائے تھے. اس وقت میچ بارش کی وجہ سے روک دیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لے کر اگلے 4 سال کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی. احسان مانی نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہیڈ کوچ مکی آرثر نے ان سے پیر کے روز ملاقات کی جس میں صرف ٹیم کی کارکردگی سے متعلق بات ہوئی اور یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ ان کے معاہدے میں 1 سال کی توسیع کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے. یو ایف اے چیمپئنز لیگ کے کوالیفائنگ گراؤنڈ میں آج کل 8 میچز کھیلے جا رہے ہیں. نمایاں میچز میں دی نیو سینٹس کا مقابلہ کے ایف فرونیکلی، سوڈوما کا مقابلہ ریڈ اسٹار بلگریڈ اور F91 ڈوڈلینڈ کا مقابلہ ولیٹا ایف سی کی فٹ بال ٹیم سے ہوگا. ٹینس کے ٹورنامنٹ ومبلڈن اوپن میں ویمن سنگل کے کوارٹر فائنل مقابلوں میں آج برطانیہ کی یوہانا کونٹا چیک ریپبلک کی باربورا سٹریٹ سوا، جبکہ امریکہ کی سرینا ولیمز اپنی ہم وطن ایلیسن رسک کے مد مقابل آ رہی ہے. دوسری جانب اسی ٹورنامنٹ میں ویمنز ڈبل کے ایک مقابلے میں امریکہ کی ڈینیل روز کالنس اور ان کی ہم وطن بیچنی میٹک سینس نے آسٹریلیا کی ایشلی بارٹی اور ان کی بیلاروس کی جوڑی وکٹوریا ازارینکا کو واک اوور کے ذریعے شکست دی. اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں 3 روزہ سالانہ شندور میلے کا آج آخری دن ہے. آج اختتامی روز شندور پولو ٹورنامنٹ کے فائنل میں چترال اے نے گلگت بلتستان اے کو 5 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی شمشاد آفریدی سے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر جہاں کھلاڑی کمایا ہوا پیسہ اتنی آسانی سے کیسے لٹا دیتے ہیں کہ عنوان سے فٹ بال کے سابق کھلاڑی میراڈونا اور باکسر مائک ٹیسن سمیت کئی کھلاڑیوں کی کہانیاں موجود ہیں. اسٹوری ویب سائٹ پر موجود ہے اور پتہ ہے bbcurdu.com. پاکستان کے علاقے چاغی خوزدار کے بعد ٹڈی دل نے ان دونوں خیرپور کے کاشتکاروں کو پریشان کر رکھا ہے. یہ ٹڈیاں کہاں سے آئیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ چونٹ کو خیرپور سے ریاض سہیل کی رپورٹ. رپورٹ کا آغاز سوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
سہرائی ٹیلوں کے درمیان کپاس کی فصل ابھی 1.5 فٹ تک مشکل سے پہنچی ہے. نصف درجن کے قریب کسان جن میں بچے اور بڑے شامل ہیں ہاتھوں میں تھال اور پلاسٹک کی بوتلیں لیے انہیں بجا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ فصل پر بیٹھی ہزاروں ٹڈیاں کسی طریقے سے اڑ جائیں. سندھ کے ضلع خیرپور کے سرائی علاقے نارا میں اس ٹڈی کو آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس پر قابو نہیں پایا جا سکا.
بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آ گئی تھیں. اس کے بعد ہم نے آگ جلائی، دھواں کیا. دوسرے لوگوں کی مدد سے ہم نے درختوں کی شاخیں توڑ کر ان سے مار مار کر فصلوں سے نکالا. وہ ہمارے کپاس کی فصل کھائے جا رہی تھی.
وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹڈیاں خیرپور کے علاقے نارا، سکھر میں سالے پٹ، سانگڑ، عمرکوٹ، تھر کے سرائی علاقوں تک پہنچ چکی ہیں. پلانٹ پروٹیکشن محکمے کی جانب سے مسلسل زمینی اور فضائی اسپرے بھی کیا جا رہا ہے لیکن زمیندار اس سے خوش نہیں. نارا کے زمیندار علی آرادین نے زمینوں پر اسپرے کرایا تھا.
اسپرے جو کوئی اثر،
جہاز آتا ہے اور 1-2 چکر لگا کر چلا جاتا ہے. وہ کوئی وجہ بیان نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کے ساتھ ہمارے لوگ اور گاڑیاں ہوتی ہیں. ہم انہیں ٹڈیاں اڑا کر بھی دیتے ہیں. وہ مارتے ہیں لیکن مرتی نہیں ہیں.
انہیں علاقے میں گھومے تھے پھرے تھے.
اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق یہ ٹڈیاں ایتھوپیا، صومالیہ، یمن، سعودی عرب اور پھر عمان سے ہوتی ہوئی ایران میں داخل ہوئیں اور وہاں سے بلوچستان کے ضلع چاگی اور پھر صوبہ سندھ پہنچی ہیں. تحفظ نباتات کے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر فخر زمان کا کہنا ہے کہ یہ ٹڈیاں 1 سیزن سے دوسرے سیزن میں داخل ہوئی ہیں.
ریت میں جو ہے نا یہ انڈے دیتی ہے، انڈے دباتی. ونٹر بریڈنگ سیزن ہے وہ بلوچستان کا ہے، وہ سٹارٹ ہوتا ہے فروری سے جون تک. جو دوسرا سیزن ہے بدین سے لے کر وہ بھاور نگر تک، وہ یہ سیزن جو ہے نا اس کا سمر مونسون بریڈنگ ایریا ہے.
فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور یمن میں فصلوں پر ٹڈی دل کے حملے کے امکانات موجود ہیں، اس لیے فوری سروے کرنے اور انہیں قابو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اسی ٹڈی دل کو ہر صورت میں 3 ماہ میں قابو کرنا ہوگا اور اس حوالے سے وفاقی مدد کی بھی ضرورت ہوگی. یاد رہے کہ پاکستان میں مانسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صحرائی علاقوں میں یا ان کے آس پاس بارشیں ہو گئی تو ان ٹڈیوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہو جائے گا. راسیل بی بی سی چونڈکو خیرپور.
اسلام آباد کے نواحی علاقے بارہ کہوں میں گزشتہ رات 4 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کی کوشش کی گئی. یہ اسلام آباد میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران پیش آنے والا تیسرا واقعہ ہے. نامہ نگار فرحت جاوید نے بارہ کہوں کے علاقہ مکینوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں اب بچے اس قدر غیر محفوظ ہیں.
اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ریپ کا شکار ہونے والی 4 سالہ بچی اس وقت دارالحکومت کے سرکاری ہسپتال پیمز میں زیر علاج ہے. وہ آئی سی یو میں ہیں اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے. ان کی والدہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے جو وہ پوری نہیں کر پا رہی.
حوصلے اب ڈسکرج اس وقت کرتے ہیں جب ایک بندے کو عبرت کا نشان بناتے ہیں، خدا کے لیے تبدیلی لے ہیں. دیکھیں جان و مال کی حفاظت تو حکومت نے ذمہ داری لی ہے، اس کے لیے ہم تو ہر چیز پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، ہر چیز اپنی آدھی انکم ان کو دے رہے ہیں. بھائی آپ جان و مال کی حفاظت کریں، آپ ذمہ دار ہیں. تو جان و مال کی حفاظت کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو سیریس لیں، ایک بندے کو عبرت بنائیں کہ اگلا نہ کرے.
لیکن یہ اس علاقے میں پہلا واقعہ نہیں، گزشتہ چند برسوں میں یہاں درجنوں ایسے واقعات ہوئے ہیں، جبکہ حالیہ چند ہفتوں کے دوران بارہ کہو میں یہ دوسرا جبکہ اسلام آباد میں تیسرا ایسا واقعہ ہے جس میں کم سن بچی کا ریپ کیا گیا ہو. علاقہ مکین محمد حنیف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ یہاں بے ہنگم انداز میں آبادی کا بڑھنا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے ان افراد کا ریکارڈ بھی نہیں رکھا جا رہا.
کمیٹی ایک بنانی چاہیے، کوئی گلی کا ایک ممبر ہو تاکہ کوئی رات کو آئے یا دن کو ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ جائے یا آنا کرے، اس کو چیک کرنا چاہیے کیوں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے. ہمارے بچے بھی سیف نہیں ہیں ابھی. ہم رات کو گھر میں بولا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں جانے دیں، ڈیلی گشت ہونی چاہیے، چیک کرنا چاہیے روڈ کے اوپر.
اہل محلہ کہتے ہیں کہ اب وہ خود یہاں سیکیورٹی کیمروں کی تنصیب کریں گے، جبکہ کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی جو یہاں آنے والے افراد پر نظر رکھ سکیں. دوسری جانب آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب ہونے والے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ یہاں پولیس کی گشت میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
آئی سی سی ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، جو بارش کے باعث عارضی طور پر معطل ہے. نیوزی لینڈ نے 46 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 211 رنز بنائے ہیں. گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرکٹ اینالسٹ اور کمنٹیٹر لینا موئن. لینا، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ اگر بارش ہوتی رہتی ہے تو کیا ہوگا، اور اگر ابھی بارش رک جاتی ہے تو کیا کچھ اوورز لمٹ کیے جائیں گے؟
دیکھیں، کیونکہ جب بارش ہونی شروع ہوئی تھی اور ابھی تک 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اب 2 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ کٹ آف ٹائم جو اوورز ہیں کٹنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کب وہ کلیئرنس دیں گے، امپائرس کب فیل کریں گے، میچ ریفری کب فیل کرے گا کہ اب یہ جو فیلڈ ہے اس پہ سیف ہے کھیلنا، اور اس کے حساب سے وہ ڈک ورتھ اینڈ لوئس سسٹم کو دیکھ کے وہ اوورز کٹ کریں گے اور اس کے حساب سے ٹارگیٹ دیں گے. تو اب تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کب یہ ملے گی.
اگر بارش ہوتی رہتی ہے اور آج کھیل نہیں ہو پاتا تو پھر کیا ہوگا؟
تو کل ریزرو ڈے ہے سیمی فائنلس کے لیے. کل یہیں سے، جہاں سے کہتے ہیں نا سلسلہ منقطع ہوا تھا، وہیں سے شروع ہوگا. مطلب ٹوٹلی نئی گیم نہیں ہوگی، یہیں سے کنٹینیو کریں گے کل.
یعنی نیوزی لینڈ کے اوپر جو آج ٹف ٹائم شروع ہوا ہے وہ کل جاری رہے گا، ان کے لیے بریف کوئی بھی بریک نہیں ہے. نیوزی لینڈ کی پرفارمنس پہ بات کر لیتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں، نیوزی لینڈ جو ہے نا بڑی دفعہ سیمی فائنل جیت چکا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ نروس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ایک سیمی فائنل سے اگلا اسٹیپ فائنل جائیں. گو کہ وہ پچھلی دفعہ فائنل گئے تھے آسٹریلیا کے اگینسٹ، لیکن وہاں ہار گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج انہوں نے ٹاس بھی جیتا, چینجز بھی بالکل صحیح کی, لیکن ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ دو دن پہلے اسی پچ پہ میچ ہوا تھا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا, تو 325 رن بنے تھے, آلموسٹ چیز ہو گئے. آج جو یہ وکٹ ملی ہے جس پہ یہ بیٹ کر رہے تھے نیوزی لینڈ, تو اتنی زیادہ پھنس کے آ رہی تھی بال, بلے پہ بال آ نہیں رہی تھی, رنز بن نہیں رہے تھے, بالرز ڈومینیٹ کر رہے تھے. تو میرا خیال اور سارے ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ یہ اوور 300 وکٹ ہے, لیکن جب تک دوسری ٹیم کھیل نہیں لے گی ہم وکٹ پہ پراپر کامنٹ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا کہ اگر اب انڈیا آیا اور 20 اوور میں 25 اوور میں چیز کر کے چلا جائے تو دیٹ وڈ مین کہ وکٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ شاید نروس تھے, ان سے نروز نہیں ہے بگ اوکیزن کی ہینڈل ہوئی. تو پراپرلی وکٹ پہ کامنٹ کرنے کے لیے دونوں سائڈ وکٹ
کا بھی کہیں ہو سکتا ہے قصور نیوزی لینڈ کی جانب سے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کیونکہ اوپنر سے پورے ٹورنامنٹ میں اس طرح سے پرفارم کرتے ہوئے ہمیں نہیں نظر آئے, لیکن انڈیا کا جو بالنگ اٹیک تھا وہ تو بہرحال آپ کہیں گی کہ اچھا تھا,
زبردست. دیکھیں بمراہ بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور بھووی بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو انہوں نے آج چینج کیا بڑا اچھا تھا, جڈیجا کو لائے انہوں نے بڑی اکنامیکل بالنگ کی, ایک ہی وکٹ لی لیکن بڑی اچھی جو پھنسا کے رکھا اپوزیشن کے بیٹسمین کو, تو ان کا جو بیلنس ہے اٹیک کا بڑا اچھا ہے. گو کہ انہوں نے آج ایک بالر شارٹ کھیلا تھا اور پانڈیا انجرڈ ہو کے بھی چلے گئے تھے, وہ واپس آ گئے, اگر وہ واپس نہ آتے تو پتہ نہیں کون ان کے لیے بالنگ کرتا, کیونکہ ان کی ٹیم میں اس وقت کوئی اور چھٹا بالر نہیں ہے. تو کمبینیشن انہوں نے اتنی سمجھ کے پانچ کی کھیلی تھی, لیکن رسک ضرور تھا کیونکہ جب آپ پانچ بولر کھیلتے ہیں تو رسک ہوتا ہے کہ اگر ایک انجرڈ ہو جائے تو کیا ہوگا, لیکن وہ پانچ ان کے انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ اگر نیوزی لینڈ کے بولر بھی اچھی بولنگ کریں اور 15-20 اوور میں ان کے ٹاپ 3-4 بیٹسمین کو آؤٹ کر لیں اور پچ پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہو,
نیوزی لینڈ کا بولنگ اٹیک کیسا ہے آپ ایز کمپیئر ٹو جب ہم انڈیا کی ٹیم سے کمپیریشن کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی کہ کتنا اسٹرانگ ہے نیوزی لینڈ؟
نہیں, ان کا بھی بڑا زبردست بولنگ اٹیک ہے. دیکھیں ان کے پاس بہت اعلیٰ بولر ہیں, بولڈ کی صورت میں ہنری بھی بڑے اچھے ہیں, 150 کیس پہ بولنگ کرنے والے لاکی فرگوسن ہیں, پھر ان کے پاس اسپنر بڑے اچھے ہیں, سینٹنر بال کو ٹرن بھی کرتے ہیں, پھر ان کے پاس دو میڈیم پیسر ہیں گرینڈ ہوم اور نیشم, تو ان کا بھی بڑا, ان کے پاس تو 6 بالر ہیں بلکہ وہ ساتویں ولیمس خود بھی ایک 2-4 اوور کرا لیتے, تو ان کا بھی بڑا بیلنس اور فیلڈنگ سائیڈ بہت اچھی ہے. بٹ ڈپینڈ یہ کرے گا کہ جتنی بھی ان کی اچھی بالنگ ہے, جو یہ ٹاپ 4 انڈین بیٹسمین ہیں, اگر 15 اوور میں ان کو آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ تو بڑی بات ہوتی ہے.
یہی میں آپ سے پوچھنے چاہی تھی کہ کل آپ کو لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ کم بیک کر پائے گی؟
ہاں, وہ یہی ہے کہ اگر ان کو جو بھی ٹارگیٹ ملے گا, اگر وہ انڈیا کے ٹاپ 4 کو فرسٹ 15 اوورز میں آؤٹ کر لیں, سے 80 for 3 or 4 ہو یا 100 for 3 or 4 ہو, تو پھر وہ پریشر ڈال کے باقی لوگوں کو بھی آؤٹ کر سکتے ہیں کہ مڈل آرڈر ان کا اتنا ایکسپوز نہیں ہوا. تو بولنگ کل وہ کس طرح کی کریں گے, تھوڑی سی اس وکٹ پہ ذرا کٹرز بھی کرنے پڑیں گے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ لاکی فرگوسن جو ہے ان کو تو خوب باؤنسر کرا کے ذرا سا جو ہے نا بیٹسمین کو ان کی کریسز میں پن کر دینا چاہیے اور اٹیک کرنا چاہیے.
دونوں صورتوں میں اگر آج میچ جو ہے وہ اوورز محدود کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے تو بھی, اور اگر کل کھیلا جاتا ہے, کون سی ٹیم زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے؟
دیکھیں ابھی تک تو انڈیا نے بڑا اچھا کھیلا ہے, تو اگر ڈکورتھ اینڈ لوئس کوئی بڑا ہی اسٹیف ٹارگیٹ دے دے تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن میں نے جو پڑھا ہے ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا اسٹیف ٹارگیٹ نہیں ہونے لگا. صرف ایک چیز سے انڈیا کو نقصان ہو سکتا ہے, ارلی وکٹس ود ان دا فرسٹ 15 اوورز, اینڈ نیوزی لینڈ کر سکتا ہے, ان کے پاس کیپبلٹی ہے بولنگ میں. یہ
چلیں ہم انتظار کرتے ہیں بارش تھمتی ہے یا نہیں. بہت شکریہ لینا مونی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں آسیہ انصر, پروڈیوسر عبید ملک, اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق, نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں ہدا اکرام سے.
پاکستان میں پیر کی شام ملک بھر میں اچانک 3 نیوز چینلز کیپیٹل ٹی وی, اب تک ٹی وی اور چینل 24 کی نشریات آنا بند ہو گئیں. ان تینوں ٹی وی چینلز کی نشریات 19 گھنٹے سے زائد عرصے تک معطلی کے بعد منگل کی دوپہر بحال تو ہو گئیں, تاہم چینلز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ نشریات کیوں اور کس کی ہدایت پر معطل ہوئی تھیں. اٹلی کے شہر روم میں ممنوع قوت بخش ادویات کے خلاف ایک بڑی کارروائی کے دوران 230 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. ترکی میں 200 فوجی اہلکاروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں, جن پر دہشت گرد تنظیم فتح اللہ گولین سے روابط کا الزام ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہمشیرہ کے خلاف فرانس میں ایک مقدمے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز منگل کو ہو گیا ہے. شہزادی حصہ بنت سلمان پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر ایک کاریگر کی پٹائی کروائی تھی جو ان کی پیرس میں واقع پرتعیش رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کر رہا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.